بس یہی روتا دے غم کر دے کرم شاہ امم مہدی کو دے حکم اعظم ہو ظالموں کے سر قلم
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید سماعت فرما رہے تھے. سامعین, اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے خلق کیا تاکہ اشرف المخلوقات ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے. نعمتوں کا یہ سلسلہ پروردگار عالم کی جانب سے منقطع نہیں, مگر یہ کہ خود انسان کفران نعمت کر کے انہیں دور کر دے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع ہو جائے. اکثر لوگ جانتے بوجھتے گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں توبہ کی امید ہوتی ہے کہ خدا تو بڑا بخشنے والا ہے, ہم توبہ کریں گے اور وہ بخش دے گا. لیکن یہ بہت بڑا فریب ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے. گناہ ایک دلدل کی مانند ہے, جتنا دلدل میں دھستا جائے گا اتنا ہی ہلاکت کی جانب بڑھتا جائے گا, اور پھر نہ معلوم توبے کا موقع میسر آئے یا نہیں. گناہ کر کے انسان اپنے آپ کو نقصان اور اپنی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے. لہذا گناہ جہاں مالک کی معصیت اور نافرمانی ہے, وہاں خود کو کمال سے دور کرنا بھی ہے. پس توبے کی امید میں گناہ کرنے سے بڑھ کر فریب کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرزند رسول امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, توبہ میں تاخیر کرنا ایک قسم کی خود فریبی ہے. جھوٹا وعدہ دینا ایک قسم کا تحیر و پریشانی ہے. خدا کے مقابلے میں عذر تراشنا ہلاکت ہے. گناہوں پر اصرار کرنا خدا کے مکر سے محفوظ سمجھنا ہے. مکر خدا سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں. عام طور پر انسان اس شخص کی گفتگو سنتا ہے جس کو پسند کرتا ہے, اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے. اگر وہ شخص خدا پرست ہوگا تو یقیناً سننے والا بھی خدا پرستی کی جانب قدم بڑھائے گا. اگر خدا نخواستہ اس کی زبان شیطان کی زبان ہوئی تو وہ سننے والے کو خدا سے دور کر دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ گفتگو کی ظاہری چاشنی کو ہی نہ دیکھا جائے, بلکہ باطنی عقائد کا اندازہ کرنے کے بعد ہی کسی کی گفتگو سنی جائے. جس نے کسی بولنے والے کی باتوں کو سنا, اس نے اس کی عبادت کی. تو اگر بولنے والا خدا کی باتیں کرتا ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی, اور اگر بولنے والا شیطان کی زبان سے بولا ہے تو اس نے ابلیس کی عبادت کی. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام, ایرانی فن تعمیر.
عزیز سامعین, پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامعین, پروگرام ایرانی فن تعمیر کے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ایران کے معروف اور نامی و گرامی معماروں کے فن تعمیر کے جلووں اور بعض نمونوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. اس پروگرام میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور ایرانی معماروں سے آپ کو آشنا کرائیں, اور آج اس سلسلے میں ہم عصر ایرانی معمار استاد سید ہادی میر میران کا تعارف اور ان کے نظریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ایرانی معماری کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں، مجھے ایرانی معماری سے بہت زیادہ شغف اور دلچسپی ہے اور میں اس کی قدر و منزلت کا بہت زیادہ قائل ہوں۔ میرے خیال میں دنیا کی معماری کی تاریخ میں اگر ایرانی فن تعمیر سب سے نمایاں جز اور عنصر نہیں ہے تو یہ ایک نمایاں مقام کا حامل ضرور ہے، اور اس فن تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، یعنی ہخامنشیوں کے قبل کے دور سے قاجاریہ دور کے اواخر تک سے جڑا ہوا ہے، جس طرح سے کہ ان تمام ادوار کے اہم نمونے بھی باقی رہ گئے ہیں اور دنیا کی معماری کی تاریخ پر ان کے اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ چنانچہ تخت جمشید، ایوان مدائن اور گنبد سلطانیہ اس فن تعمیر کی وہ نمایاں مثالیں ہیں جو آج تک باقی ہیں۔
ہادی میر میران نے سن 1945 میں شہر قزوین میں آنکھیں کھولیں اور 1968 میں فن تعمیر کے شعبے میں تہران یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے۔ انہوں نے برسوں معماری کی تدریس کی اور وہ علمی و فنی کتابیں اور مضامین لکھنے میں مصروف تھے۔ نیز ایران اور دیگر ملکوں میں متعدد عمارتوں کی ڈیزائننگ بھی کی ہے۔ متعدد شہری منصوبوں کی تیاری، خاص طور پر کریم خانی شیراز کمپلیکس کی تعمیر نو، اصفہان کی عتیق جامع مسجد اور میدان کوہنا کمپلیکس کی دوبارہ مرمت، نیز اصفہان کے چہار باغ روڈ کی تعمیر اس معمار کی جملہ اہم سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ فن تعمیر کے تمام اہم ملکی و غیر ملکی مقابلوں میں ان کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور بیشتر مقابلوں میں ان کی نمایاں کامیابی اور ثقافت و ہنر کا ایوارڈ دریافت کرنا اس بات کا باعث بنا کہ ایران میں معماری اور شہری منصوبہ بندی کی ہم عصر ممتاز شخصیت میں ان کا نام نمایاں رہا ہے۔
ایران کے ماضی کے فن تعمیر کے اقدار سے ہادی میر میران کا عشق اور اس کا احترام ہمیشہ ان کی تمام باتوں اور فنی آثار میں منعکس تھا۔ میر میران کا خیال تھا کہ ماضی کے ایرانی فن تعمیر کی روح کو موجودہ فنی پیش رفت کے ساتھ مربوط کیا جانا چاہیے۔ وہ فن تعمیر کے عاشق تھے اور انہوں نے اپنی زندگی معماری کے لیے وقف کر دی تھی۔ میر میران کے باقی ماندہ نظریاتی اور عملی وراثت سے اس وقت ان کے شاگرد استفادہ کر رہے ہیں۔ میر میران کے باقی ماندہ نظریاتی اور عملی وراثت سے اس وقت ان کے شاگرد استفادہ کر رہے ہیں۔ میر میران کا ماننا تھا کہ ایران فن تعمیر میں ان ملکوں میں سے ایک ہے کہ جو گرا بہا معماری اور تاریخی ورثے کا مالک ہے، اور اسے محض دیگر ملکوں کی تقلید کرنے والا ملک نہیں ہونا چاہیے۔ جدید دنیا کے فن تعمیر کا مشاہدہ اور ان کا جائزہ لینا اور ان کے مثبت اور تخلیقی نکات کو ایرانی فن تعمیر کے ساتھ جوڑنا ایک ایسا طریقہ کار تھا جسے وہ فن تعمیر میں جدت ترازی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔
وہ جملہ موضوعات جن کے بارے میں استاد میر میران نے تحقیقات انجام دی ہیں یہ ہیں: فن تعمیر کی روایت میں نئی فکر، ایرانی شہروں کے تاریخی علاقوں کا احیاء اور انہیں نئی زندگی بخشنا، دنیا کے عصری فن تعمیر کا ڈھانچہ تیار کرنا، ایران کے نئے شہروں میں رہائشی مکانات کی تعمیر، شیراز کے تاریخی و ثقافتی زون کی بحالی کا منصوبہ، اسلامی جمہوریہ ایران کی اکیڈمیوں کی عمارت بنانا، ایران کے قومی کتب خانے کا منصوبہ، فن تعمیر میں آئینے کا کام، فن تعمیر میں شفافیت اور عیسائیوں اور کلیمیوں کی مذہبی عمارتوں پر اسلامی معماری کے اثرات مرتب کرنا۔ جن مقامات اور عمارتوں کی میر میران نے منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کی ہے یا ان کی تعمیر نو کے لیے منصوبہ سازی کی تھی، وہ بہت زیادہ مختلف ہیں، جن میں بعض یہ ہیں: شہر قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی توسیع کا منصوبہ، تبریز کے تاریخی علاقے کی تعمیر نو کا منصوبہ، فرینکفرٹ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قونصل خانے اور بینکاک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کی ڈیزائننگ۔ اس فنکار معمار کے ڈیزائنوں کے درمیان ایران کے تیل کی صنعت کی مرکزی عمارت کی ڈیزائننگ، جاپان کے قومی کتب خانے کا منصوبہ، بجلی کی وزارت کا مرکزی کمپلیکس، تہران کا گورنر ہاؤس اور ایران کے پانی کا قومی میوزیم قابل مشاہدہ ہے۔
سامن، جاپان کے قومی کتاب خانے کا منصوبہ شہر کانسائی میں 1996 عیسوی میں انجینئر میر بیران کے توسط سے تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن کا خیال تین تہوں کا ایک مجموعہ ہے جو تین مختلف نوعیت اور ماہیت سے حاصل ہوا ہے۔ ان میں سے ایک درمیان میں خالی ہے کہ جو دوسری دو چیزوں کے تقابل کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اور دو دیگر شے بھی آپس میں متضاد ہیں۔ ایک شفاف ہو نرم ہے تو دوسرا تاریک و سخت۔ یہ دو شے در حقیقت دو مکعب یا کیوب ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مقابل قرار پانے اور دو طرف سے کھچاؤ کے نتیجے میں ایک ہموار سطح سے ناہموار اور پیچ و خم والی سطح میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ عملی نقطۂ نظر سے تاریک اور سخت مکعب یا کیوب کہ جو اسٹیل سے بنا ہے کتابوں کے بند مخزن کے لیے، اور کرسٹل سے بنا شفاف اور نرم مکعب کتاب خانے کی دوسری جگہوں کے لیے مد نظر قرار دیا گیا ہے۔ تیسری جگہ یا فضا کے جہاں پر روشنی اور اس کے شعاؤں کے زاویے دلکش اور دیدہ زیب ہیں، میر میران کی تخلیقی صلاحیتوں کی علامت ہے۔
بینکاک میں اسلامی جمہوریہ ایران کا سفارت خانہ میر میران کے دیگر کاموں میں سے ہے جو ایرانی معماری سے متاثر ہے، اور ایک باغ کے اندر قصر کی صورت میں ڈیزائننگ کیا گیا ہے۔ باغ کے اصلی راستے کے پاس ہی ایک پتلی عمارت بنائی گئی ہے جو ایرانی باغوں میں داخلے کی عمارتوں کی یاد دلاتی ہے۔ ایک فوارہ ہے جو داخل ہونے والے راستے کو اصلی عمارت سے ملاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پانی کا شمار ایرانی باغوں کے اہم عنصر میں ہوتا ہے۔ بند جگہوں کا حجم کم کرنے اور کھلی جگہ میں اضافے کا بنیادی خیال اس عمارت کے فن تعمیر کا بنیادی جوہر ہے۔ اسی بنا پر کوشش کی گئی ہے کہ اندرونی کھلے حصے کو وسیع بنایا جائے۔ اندر کے حصے میں آئینے، شیشے، پانی اور روشنی جیسے عناصر سے استفادہ کرتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ یہ فضا خوبصورت اور روشن ہو۔
سامعین، میر میران کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ ایران کی معماری کے کچھ اصول ہیں۔ مثال کے طور پر اس معمار نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مادی کیفیت سے معنوی کیفیت یا مادے سے روح تک پہنچا جائے، اور تعمیراتی لحاظ سے عمارت کے وزن اور حجم کو کم کر کے اس میں کھلی فضا کو وسعت دی جائے۔ وہ کہتے ہیں، در حقیقت میری نظر میں دنیا کے فن تعمیر کو بھی اسی مفہوم اور اسی کوشش کے دائرے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوشش ایران کی معماری میں بہت واضح اور نمایاں طور پر قابل مشاہدہ ہے۔ وہ ایرانی فن تعمیر میں روشنی کے پھیلاؤ کے بارے میں کہتے تھے، وہ کام جو ایرانی معماری نے روشنی یا پانی سے کیا ہے، مادے کو ہلکا کرنے یا فضا میں اضافہ کرنے کے مقصد سے کیا ہے۔ کسی فضا یا اسپیس میں اضافے کی رائے حل یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دیواروں کو پتلا کر دیا جائے۔
اصفہان میں شیخ لطف اللہ کی تاریخی مسجد میں جو روشنی گنبد کے روشن دانوں سے چمکتی ہے، وہ انسان کو آرام و سکون عطا کرتی ہے، اور یہی چیز آدمی کی دریافت اور ادراک پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں پہلے تو یہ سوچتا تھا کہ پانی کے بڑے حوض اور ان کی آئینے جیسی سطحیں صرف خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہیں، لیکن اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں معماری کے معیار اور وزن کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ جہاں تک پانی میں منعقد ہونے والے فن تعمیر کا تعلق ہے، تو وہ در حقیقت جس عمارت کا پرتو پانی میں نظر آتا ہے، وہ عمارت اپنی اصلیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اصفہان کی چہل ستون نامی عمارت کی پانی میں منعکس ہونے والی تصویر میں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آیا یہ تصویر چہل ستونوں کی ہے یا 20 ستونوں کی۔
سامعین، مرحوم انجینئر سید ہادی میر میران کے دلی لگاؤ اور سفارش کے مطابق ایران کی جدید معماری کی ترویج و تکامل کے مقصد سے ایک ادارہ میر میران معماری فاؤنڈیشن کے نام سے ان کی وفات کے بعد قائم کیا گیا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے بنیادی منصوبوں میں سے ایک میر میران معماری فاؤنڈیشن کے انعام کے عنوان کے تحت سالانہ انعامات کی تقسیم ہے کہ جو ہر سال اپریل کے مہینے میں ان کی تاریخ وفات کے موقع پر منعقد ہونے والے پروگرام میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایران میں فن تعمیر کا یادگاری دن 23 اپریل ہے۔ یہ دن 16ویں صدی کے عظیم ایرانی شاعر، معمار اور دانشور شیخ بہائی کا یوم پیدائش ہے۔ چند برسوں سے ان دو ایرانی ہنرمندوں میر میران اور شیخ بہائی کی سالگرہ کی تقریب بیک وقت منعقد ہوتی ہے اور دونوں کی خدمات کو اس تقریب میں سراہا جاتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
صدا ہے یہ سب کی مراد، انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، اتحاد، اتحاد، اتحاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کسرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد، ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، خواب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نف رب کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے سامعین ہر انسان چاہتا ہے کہ ترقی کرے لیکن ترقی کرنے اور کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مشکلات کا مقابلہ کر سکے اور خود پر پوری طرح قابو رکھے تاکہ ہر اس کام سے خود کو دور رکھ سکے جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو مشکلات کا مقابلہ اور خود پر کنٹرول کے ذرائع بیان کرتے ہوئے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر پر تکیہ کرو اور غربت کو آغوش میں لو، خواہشات نفسانی کو ترک کر دو اور ہوا و ہوس کی مخالفت کرو، اور جان لو کہ اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے، اس لیے دیکھو کہ تم کیسے ہو۔ محبت بہت سے مسائل کا حل ہے، اور محبت پیدا کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات محبت پڑھاتی ہے، اسی لیے امام ملاقات کرنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بھائیوں سے ملاقات عقل کا فروغ اور زیادتی ہے، اگرچہ کم اور قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رقیب نقصان اٹھائے اور کسی قسم کا فائدہ اسے نہ پہنچے، وہ ترقی نہ کر سکے اور ہمیشہ تنزلی کا شکار رہے۔ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ نفس کی پیروی ہے، جو اسے پستی کی طرف لے جاتی ہے اور کامیابی سے دور رکھتی ہے۔ انسان سراپا نیاز ہے، اور خداوند عالم ایسا بے نیاز ہے کہ جس کے پاس انسان کی نیاز اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ایک لمحہ اس کی نظر کرم منقطع ہو جائے تو یہ دنیا انسان کے لیے جہنم بن جائے۔ خدا کسی بندے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا مگر وہ جو خدا کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے۔ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، سخت محنت انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے، اس لیے جب ہدف مشکل ہو اور مقصد عظیم تو سخت کوشش اور محنت ضروری ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ملتی۔ سخت محنت کرو تاکہ مقصد کو حاصل کر لو، ورنہ رنج و غم کے ساتھ محروم رہو گے۔ جس طرح گناہ کا مواخذہ ہوگا اور توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اسی طرح نعمت کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر اس نعمت پر شکر ادا کر دیا جائے تو حساب کتاب سے بچا جا سکتا ہے۔ علم روشنی ہے جو عمل کا راستہ دکھاتا ہے، بغیر علم کے عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانے والا، جو اپنے ہدف سے زیادہ دوسری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جاہل مخلص ہو لیکن کیونکہ صحیح راستہ اور طریقہ اسے نہیں معلوم ہوتا، اس لیے اس کا عمل فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اکثر اجتماعی مسائل اور لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب جہلا کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جاہل اپنی جاہلانہ باتوں سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے جاہل کی خاموشی اس کے بولنے سے کہیں زیادہ بہتر قرار دی گئی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں، پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں یعنی اخبار کیہان کی بات سرخیوں سے۔ حزب اللہ لبنان کے لیے عوام کی واضح حمایت، مزاحمت نے ایک مرتبہ پھر اپنی طاقت کو ظاہر کر دیا ہے۔ شہدا کی یاد کو زندہ رکھنا بہترین کام ہے، لیکن ان کے راستے کو جاری رکھنا اس سے زیادہ اہم ہے، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ توانائی کا عدم توازن انتظامی عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے، اسپیکر محمد باقر قالیباف۔ ایرانی قوم کے ایمان کے مقابلے میں دشمن کی شکست یقینی ہے، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی۔ اور اب جام جم کی بات سرخیوں پر ایک نظر۔ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں بھی ہمارے پاس مسائل کے حل کے بے شمار طریقے موجود ہیں، ڈاکٹر پزیشکیان۔ ہم ایک اور وعدہ صادق کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ایرانی آرمی چیف جنرل سید عبدالرحیم موسوی۔ اور ایران مذاکرات میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، بلکہ تہران کے حق میں ایک منصفانہ معاہدہ چاہتا ہے، اسماعیل بقائی۔ اور سامعین، چلتے ہیں پاکستان جہاں سے شائع ہونے لگا اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ پاک تر اسٹریٹیجک تعاون بڑھانے پر اتفاق، شہباز اردوغان ملاقات، فیلڈ مارشل بھی موجود، علاقائی امن کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان کا ڈیجیٹل انقلاب کی طرف ایک اور قدم، بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص. پاکستان کی سرحدوں یا خود مختاری کو پامال کرنے کی کسی ملک کو اجازت نہیں دیں گے چین. پچھلے 2 برسوں میں پاکستان کا ریونیو 2 گنا بڑھ کر 18 خرب روپے ہو گیا ہے. آئی ایم ایف. بنگلہ دیش شیخ حسینہ دور کے اہلکاروں کے خلاف پہلے مقدمے کی کارروائی کا آغاز. دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کر رہی ہے. وزیر خزانہ. غزہ میں مظالم سے متعلق دوہرے معیارات قابل مذمت ہیں. ملیشیا. پیرس میں ہزاروں افراد کا اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. اور سامعین، اخبار اوصاف نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. جنہ ہاؤس حملہ کیس سے متعلق بڑی خبر، سپریم کورٹ نے ملزم رضا علی کی ضمانت منظور کر لی. سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں، جسٹس جمال مندوخیل. کروڑوں ڈیجیٹل صارفین کا ڈیٹا چوری، پاکستانیوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری. بلاول عوامی مینڈیٹ سے پاکستان کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے صد زرداری. کانگو لینڈ سلائڈنگ سے 7 بچوں سمیت 10 افراد مٹی کے تودے تلے دب کر ہلاک. یورپی ملک مالٹا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان. اور اسرائیل کا غزہ میں اسکول پر فضائی حملہ، 25 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. اور سامعین، اخبار اوصاف نے کالم تحریر کیا جس کا عنوان ہے حماس کے ترجمان ابو عبیدہ کا پیغام کیجئے عام. کالم نگار محترم نوید مسعود ہاشمی لکھتے ہیں، اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں. میں غزہ سے آپ سے مخاطب ہوں، اسی غزہ سے جو ناقابل شکست ہے، جانشار ہے، ثابت قدم ہے. صبر و ثبات کا استعارہ ہے، اللہ کا خصوصی انعام ہے جو اس پر اللہ کی سکنیت نازل ہو رہی ہے. ہم یہ پیغام سب مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ جلد یا بدیر ہم پیغام دینے کے لیے موجود رہیں گے بھی یا نہیں. تو اللہ سے دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اللہ ہمارے ان لفظوں کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فقط اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہیں، ہم اپنے رب کی مدد سے قطعاً مایوس نہیں ہیں. ہمیں اپنے رب کی مدد جلد آنے پر یقین ہے، اور ایسی جگہ سے مدد آنے پر جہاں سے ہمیں توقع بھی نہیں ہو. کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ کی قسم، ہم ایسی سختی اور شدت سے، اس زور سے جھنجھوڑ دیے گئے ہیں کہ ہماری جانیں ہمارے کلجے تک لرزاں دی گئی ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی رحمت سے قطعاً مایوس نہیں ہیں. جو اپنے رب کو جا ملے ہیں، ہم انہیں شہید کہتے ہیں، اور جو باقی بچ گئے ہیں، وہ فتح و نصرت کی امید کرتے ہیں. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو کوئی ہمیں سن رہا ہے، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اپنی دعاؤں سے، اپنی التجاؤں سے. یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کی طاقت کو ہلکا نہ سمجھیں. اگر آپ ہمارے معاملے کچھ بھی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو اللہ کے پاس آپ کا یہود آپ کو اس کے حساب کتاب سے بچا لے گا. لیکن دعا تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو لے کر بیٹھیں اور ہمارے لیے دعا کیجئے. نمازوں میں، سجدوں میں ہمارے لیے خلوص دل سے گریہ و زاری کیجئے. ہمیں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ تکلیف میں اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا لو، اور پختہ یقین سے متوجہ دل کے ساتھ دعا مانگو، انشاءاللہ ایسی دعا کا ضرور جواب دیا جائے گا. تیسرا پیغام یہ ہے کہ جو مسلمان بھی یہ پڑھ رہے ہیں یا پیغام پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے ان پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کا سبب بنے، کیونکہ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو غفلت کی چادر تانے سوئے پڑے ہیں، کہ جیسے انہیں ہمارے حال کی کوئی خبر ہی نہیں پہنچی ہے. شاید وہ بابلوں کی آمد کے منتظر بیٹھے ہیں، جو اصحاب فیل کو تباہ کرنے کی بھیجی گئی تھی. اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں. ہمارے پیغام کو پھیلائیں، ہماری خبروں کو آگے بڑھائیں، ہمارے بچوں کی تصویریں دوسروں کو بھی دکھائیں. ہر جگہ ملبہ ڈھیر ہے، غزہ اب رہنے کے لیے بالکل محفوظ نہیں. ہم نے ایسے شدید تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہمارے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے پیارے اب شہدا میں لکھے جا چکے ہیں. اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب. اخبار انقلاب نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، مہیلا کانگریس کی صدر الکا لامبا کا بی جے پی پر فوج کی توہین کرنے کا الزام، این ڈی اے کی حکمرانی والی 20 ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کی گڈ گورننس پر میٹنگ، پہلگام حملے کے متاثرین کو بزدل قرار دینے والی بی جے پی لیڈر پر شدید برہمی، تاج محل کو بم سے اڑانے کی دھمکی افراتفری 3 گھنٹے تک تلاشی مہم چلی. فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے. اور سامعین اب سماعت فرمائیے اخبار قومی آواز کی بعض سرخیاں. ودودرا میں مودی کا روڈ شو, کرنل صوفیہ کے کنبے نے پھولوں سے کیا استقبال, داہور میں الیکٹرک انجنوں کو ہری جھنڈی. ملک کی اقتصادی ترقی پر امیتابھ بچن نے کیا فخر اظہار, بہادری کے لیے اگنی ویروں کو بھی کیا سلام. مالدیپ کے وزیر خارجہ ہندوستان کے دورے پر جے شنکر سے ملاقات, کئی معاملوں پر بات چیت. اور سامعین اخبار انقلاب نے اداریہ لکھا جس کا عنوان ہے چوتھی سب سے بڑی معیشت کی خوشخبری. اخبار لکھتا ہے معیشت کی کارکردگی معیشت کی سرگرمی سے دکھائی دیتی ہے جس کی توثیق اعداد و شمار کے ذریعے ہوتی ہے. ملک میں معاشی حالات کی صورتحال بہتر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, اس کے امکانات بھی بڑی حد تک معدوم ہیں. کلیتی آیوگ کی میٹنگ میں بتایا گیا کہ ہندوستان نے جاپان کو پیچھے چھوڑ کر چوتھی سب سے بڑی معیشت کا درجہ حاصل کر لیا. نیتی آیوگ کے سی ای او بی وی آر سبرم سوامی کے مطابق ہندوستانی معیشت اب 4 کھرب ڈالر کی ہو گئی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلد ہی جرمنی پر سبقت لے جاتے ہوئے تیسرے مقام پر فائد ہو جائے گی. بقول شری سبرم سوامی یہ نیتی آیوگ کا ڈیٹا نہیں بلکہ بین الاقوامی مالیاتی فن آئی ایم ایف کا ڈیٹا ہے. ڈیٹا کسی کا بھی ہو, ہمارا ہو, اپنا ہو, یا آئی ایم ایف کا, یا ورلڈ بینک کا, یا کسی اور ادارے کا, وہ کاغذ پر ہوتا ہے جسے اعداد شمار کے مشاقی کے ذریعے موافق بنا لینا اگر بہت آسان نہیں تو بہت مشکل بھی نہیں ہے. مگر ہم اس پر شک نہیں کر رہے ہیں. ہمارا یہ مطمئن نظر یہ ہے کہ جب معاشی سرگرمیوں میں پہلے جیسا جوش و خروش نہیں ہے, غیر منظم زمرہ دبکا پڑا ہے, چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں خاموش ہیں کیونکہ ٹریڈ یونینوں کا دور ختم ہو چکا ہے, مگر ان کے مسائل وقت کے ساتھ بڑھتے ہی رہیں گے, بالخصوص کووڈ کے بعد سے ان کی حالت ناگفتہ بے ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
اور وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. سامعین عالمی خبریں لے کر قائم رضوی حاضر خدمت ہے. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے سرکاری دورے پر تہران پہنچے, ملک کے اعلی حکام سے ملاقات کا سلسلہ شروع. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دعووں کے جواب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے. اور اب خبریں تفصیل سے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ترکیے کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے ایران کے سرکاری دورے پر تہران پہنچے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تہران پہنچنے پر ایران کے وزیر داخلہ نے ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا, جس کے بعد سعد آباد کمپلیکس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ تہران میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات اتارڑ ہمراہی کر رہے ہیں. استقبالیہ تقریب کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر کے درمیان ملاقات ہوئی, جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف کے زیر قیادت پاکستان کا یہ اعلیٰ سطحی وفد اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے کے بعد آذربائیجان اور پھر تاجکستان کا بھی دورہ کرے گا۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورے ترکیہ میں اس ملک کے صدر سے ملاقات میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال اور ہند و پاک کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت کرنے اور علاقے میں کشیدگی دور کرانے کی کوششوں پر رجب طیب اردوغان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے دورہ تہران کا مقصد دو طرفہ تعلقات و تعاون کی زیادہ سے زیادہ توسیع اور علاقے میں قیام امن کے لیے ایران کے کردار اور ہند و پاک کشیدگی کم کرنے میں ایران کی کوششوں کی قدردانی کرنا قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عمان کی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام کے حوالے سے بالواسطہ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اور فریقین نے مذاکراتی عمل کو مثبت اور امید افزا قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ حالیہ مذاکرات میں عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ یوم افریقہ کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے کہا کہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حالیہ مذاکرات میں عمانی فریق نے راہ حل کے طور پر کچھ تجاویز پیش کی ہیں تاکہ مذاکرات میں موجود رکاوٹیں دور کی جا سکیں، اور ان تجاویز پر فی الحال غور و خوض جاری ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور فریقین کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں واضح کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی دو طرفہ معاہدے کا نتیجہ ہے جس میں کسی تیسرے فریق کا کوئی بھی کردار نہیں تھا۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعووں کے جواب میں آیا ہے جس میں انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں اپنی انتظامیہ کی ثالثی کا کریڈٹ لیا تھا۔ بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں کے وزرائے اعلی اور نائب وزرائے اعلی کی میٹنگ میں نریندر مودی نے آپریشن سندور کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا یہ بیان اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کئی مواقع پر یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کی انتظامیہ نے تجارت کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہندو پاک فوجی کشیدگی کو حل کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پورا معاملہ حل کر لیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کاروبار کے ذریعے ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی گولے باری کو روکنے کے لیے مذاکرات کیے۔ معاف فرمائیے گا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی حکومت نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی گولہ باری کو روکنے کے لیے مداخلت کی۔ ہندوستان کے ساحل کے قریب خطرناک کیمیکل لے جانے والا ایک بحری جہاز ڈوب گیا۔ لائبیریا سے تعلق رکھنے والا بحری جہاز جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرلا کے قریب سمندر میں غرق ہو گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ڈوبنے والے جہاز میں 640 کنٹینر لدے ہوئے تھے، جن میں سے 12 کنٹینرز کیلشیم کاربائٹ کے شامل تھے۔ ڈوبنے والے جہاز کو 24 رکنی عملے کو بچا لیا گیا ہے جس میں روس، یوکرین، جارجیا اور فلپائن کی شہریت رکھنے والے افراد شامل تھے۔ بھارتی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ جہاز کا نام ایم ایس سی ایلسا تھا اور یہ 184 میٹر طویل تھا جو کوچی سے وزیجم پورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بتاتے چلیں کہ کیلشیم کاربائیڈ ایک خطرناک کیمیکل ہے جو پانی سے مل کر ایسی گیس بناتا ہے جس سے دھماکہ خیز ہونے کے ساتھ ہی آگ بھی بھڑک سکتی ہے۔ جہاز میں 84 میٹرک ٹن ڈیزل اور 367 میٹرک ٹن فرانس آئل بھی موجود ہے جو دونوں ہی آبی حیات اور سمندری ماحول کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے ایک بار پھر مزاحمت کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے مزاحمت کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم مزاحمت اور آزادی نے لبنان کو خطے اور عالمی سطح پر سر بلند رکھا ہے۔ اس دن نے لبنان کو کمزوری کی حالت سے طاقت کی طرف منتقل کیا اور لبنانیوں کو عزت و وقار اور خود مختاری کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت جاری ہے جو ایک انتخاب ہے اور ایک قوم کے ارادے کی نمائندگی کرتی ہے۔ فلسطین میں مزاحمت نے ایک انقلاب برپا کیا اور دشمن کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ بہادر اور قابل فخر قوم جو دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے بچوں کو عزت کا درس دیتی ہے اور ذلت کو قبول کرنے یا ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت یقیناً کامیاب ہوگی اور اپنے مقاصد حاصل کرے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ مزاحمت عوام اور اس پر یقین رکھنے والوں کا انتخاب ہے اور رہے گا۔ لبنان کے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی حالیہ تقریر سے اس ملک کے اندرونی دشمن اور صہیونی حکومت تل ملا اٹھے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خطاب میں خطے سمیت عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مزاحمت مضبوط اور طاقتور ہے۔ خطاب میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں شکست دے دی ہے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ ہم میدان میں واپس آئیں گے اور پوری دنیا مزاحمت کی طاقت کا مشاہدہ کرے گی۔ ادھر حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود صہیونی حکومت نے ایک مرتبہ پھر جنوبی لبنان کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی افواج نے جنوبی لبنان میں ایک ڈرون حملے میں موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں کم از کم ایک عام شہری زخمی ہو گیا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب خطے میں پہلے ہی سے کشیدگی جاری ہے اور اسرائیلی اقدامات کو بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا ہے۔ یورپی ملک مالٹا نے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اتوار کو یورپی ملک مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا نے آئندہ مہینے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالٹا کے وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان ایک سیاسی تقریب کے دوران کیا گیا جس میں انہوں نے مقامی اور عالمی مسائل پر بات کی اور غزہ میں جاری انسانی بحران پر خاص توجہ دی۔ مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا کا کہنا تھا کہ انسانیت سوز المیے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازعے پر 20 جون کو ہونے والی اقوام متحدہ کانفرنس کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ مالٹا پچھلے سال اپریل میں فلسطین کو اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت دینے کے حق میں سیکورٹی کونسل میں ووٹ دے چکا ہے، تاہم ابھی تک اس نے باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ اب تک اقوام متحدہ کے 193 میں سے 147 رکن ممالک فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر یہ زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ جوز میوائل نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے کوششوں کو متحرک کرنا ہے، ایک ایسی جنگ جس نے غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ ہم دو ریاستی حل کی جانب تحریک کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے خلاف موجودہ جنگ کا اس پٹی کو ایک بڑے قبرستان میں تبدیل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جوز مینوئل نے زور دیا کہ یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات انسانی حقوق کے احترام پر مبنی ہونے چاہیے۔ ہمیں غزہ کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج جو کچھ کر رہی ہے اسے روکنے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ مزید ممالک کو فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں دو ریاستی حل اور ایک مکمل خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرنی چاہیے۔ عالمی برادری کے تمام ارکان فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ شہید آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کی مناسبت سے منعقدہ تقریبات کے سلسلے میں ان کی صاحبزادی سیدہ ریحان سادات رئیسی آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شہید آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی صاحبزادی سیدہ ریحان سادات رئیسی نے قرآن و اہل بیت علیہم السلام اکیڈمی اور جامع عروۃ الوثقی کے زیر اہتمام الگ الگ کانفرنسوں سے خطاب کیا۔ سیدہ ریحانہ سادات رئیسی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے عظیم والد کی شہادت، ان کی دینی و سیاسی خدمات اور امت مسلمہ کے لیے ان کے فکری اور نظری پیغام پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ شہید رئیسی نے ہمیشہ اسلامی وحدت، مظلوموں کی حمایت اور عالمی استعمار کی مخالفت کا علم بلند رکھا۔ انہوں نے پاکستانی عوام اور علماء کی جانب سے ملنے والی محبت، خلوص اور عقیدت پر گہری مسرت اور شکریہ کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فرانسیسی حکام نے بیوی کے ہاتھوں صدر میکرون کے تھپڑ کھانے کی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ویتنام کے دورے کے لیے صدر میکرون کا طیارہ رن وے پر اترا تو طیارے کے دروازے پر فرانسیسی صدر کسی سے الجھتے نظر آئے اور اس دوران کسی نے صدر میکرون کو تھپڑ مار دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر میکرون کو تھپڑ مارنے والا ہاتھ ان کی اہلیہ کا ہی تھا۔ فرانسیسی حکام نے پہلے تو واقعے کی تردید کی، پھر اسے مذاق میں کی گئی حرکت قرار دیا، جبکہ فرانسیسی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ یہ لڑائی اصلی تھی۔ تو اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی قائم رضوی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ میں فوٹو گیلری اور ویڈیو گیلری بھی معمول کا حصہ ہے، سامعین اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر اردو ٹی وی سے نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی ویب سائٹ کا حصہ رہتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ اب کے بعد سے لے کر آخر تک پیش کیے جانے والے پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں رہے گی۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے۔ پروگرام درخشاں ستارے کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور سامعین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شب ولادت ہے، معاف کیجیے گا شب شہادت ہے۔ مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہماری نشریات کے آخری پروگرام کے عنوان سے شب شہادت کی مناسبت سے یہ پروگرام آپ سامعین سن سکیں گے خبروں کے تیسرے بلٹن کے بعد۔ جی ہاں، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ ریڈیو تہران کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، اور اپنے قلوب کو منور کیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ